بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. توبہ کا بیان چل رہا تھا، اور اب جو روایت ہم انشاءاللہ شروع کریں گے، یہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا مفصل واقعہ ہے. شاید اس کتاب میں سب سے طویل حدیث یہی ہے، بہت طویل حدیث ہے. اگرچہ آگے جہاں قیامت کی علامات شروع ہوں گی وہاں پر بھی کچھ طویل روایتیں آتی ہیں، لیکن یہ بہت طویل روایت ہے. اس کی پہلے تھوڑی سی تمہید سمجھ لیتے ہیں، اور اس روایت کا اس باب سے جو گہرا تعلق ہے اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں، پھر آگے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی زبانی ان کی کہانی انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے کہ وہ کیا فرماتے ہیں اپنے بارے میں. یہ ایک بات تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو واقعہ ہے اس کا تذکرہ قرآن کریم کی سورہ توبہ میں ہے، تو سورۃ التوبہ اور توبہ کا بیان چل رہا ہے، اس لحاظ سے اس کا بہت گہرا تعلق تو واضح ہے. اور اس سلسلے میں جو واقعات پیش آئے تھے، یہ واقعہ جو آگے بیان کیا گیا وہ بھی، اور مزید واقعات غزوہ تبوک کے موقع پر جو پیش آئے تھے سورہ توبہ میں، اس کے بہت سی باتوں کا ذکر ملتا ہے. جب سورہ توبہ کی تفسیر کبھی انشاءاللہ پڑھنا ہوگا، اللہ تعالیٰ میسر فرمائے اور توفیق دے، آسان کرے، سورہ توبہ کی تفسیر انشاءاللہ پڑھیں گے تو وہاں پر اس کی وضاحت آ جائے گی، اور یہ واقعہ اسی کا ایک حصہ ہے. تو یہاں پر پہلی بات تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون شخصیت ہے. نام تو بہت مشہور ہے. خلاصہ یہ ہے، واقعہ تو آگے ان کا آ رہا ہے، تو اس لیے خلاصہ ان کا یہ ہے کہ یہ آگے خود اپنا مختصر سا تعارف بھی بتا رہے ہیں کہ کس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق ہوا تھا. یہ کعب بن مالک انصاری صحابی ہیں، بنو سلیمہ سے ان کا تعلق ہے، مدینہ منورہ کا مشہور خاندان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا ہوا تھا ہجرت سے بھی پہلے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے مواقع پر منا، عرفات اور ان میدانوں میں جا کر دین کی اور توحید کی دعوت پیش کیا کرتے تھے. تو اس زمانے میں بیعت عقبہ، جنہوں نے بھی سیرت پڑھی ہے، سیرت کے کوئی واقعات پڑھے ہیں، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ کے واقعات، تو یہ عقبہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت فرمائی تھی اس وقت یہ بھی وہاں موجود تھے. تو اس زمانے سے گویا ہے مدینہ منورہ کے، لیکن حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تھے، اور اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر یہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے. تو قدیم الاسلام ان کو کہا جا سکتا ہے، اس لحاظ سے کہ ہجرت سے پہلے ہی مدینہ میں ہوتے ہوئے اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور شاعر ہیں. مدینہ منورہ کے شعراء میں ایک مشہور شاعر بھی ہیں، اسلام میں بھی بعد میں بڑے اشعار کہے، اور ان کے بہت اشعار مشہور ہیں. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح شاعر تھے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ شاعر تھے، یہ بھی شاعر تھے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہجرت کے وقت ان کی عمر 26 سال تھی، یعنی گویا ہجرت سے 26 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں. جب اسلام میں داخل ہوئے تو وہی تقریباً 26 سال کے درمیان کی، 24-25 سال کے درمیان ان کی عمر تھی، اور وفات ہوئی ہے 50 ہجری میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہجرت جب ہوئی ہے، ہجرت کے وقت ان کی عمر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ، اس وقت ان کی عمر تقریباً 26 سال ہوئی. اور یہ جو آگے واقعہ بیان کیا جا رہا ہے غزوہ تبوک کا، یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے. تو 9 ہجری میں ان کی عمر کتنی ہو جائے گی؟ 26 اور 9 یعنی 35 سال. تو تقریباً 35 سال کی عمر ہے جب ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، جس کو آگے بیان کیا جا رہا ہے اس حدیث میں. یہ تو تا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں اور آگے کس کا ذکر آنے والا ہے. اس کا خلاصہ ہو گیا. اب اس کے بعد آگے ہم غزوہ تبوک کے بارے میں بھی مختصر تذکرہ پڑھ لیتے ہیں کہ غزوہ تبوک یہ کون سا غزوہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے غزوات ہوئے یہ آخری غزوہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. سن 9 ہجری رجب کا مہینہ تھا اور گرمی کا موسم تھا. آگے روایت میں مزید اس کی کچھ نہ کچھ تذکرہ آتا رہے گا, لیکن خلاصہ ہم ذہنوں میں پہلے سے رکھ لیں تو آگے روایت سمجھنے میں انشاءاللہ مدد ملے گی. تو سن 9 ہجری ہے, غزوات میں یہ آخری غزوہ ہے اور گرمی کا موسم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی بعض تاجروں کے ذریعے سے کہ قیصر روم, ہرقل جو تھا قیصر روم, وہاں کے حاکم کو قیصر کہا جاتا تھا, ہرقل جس کا نام تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھی بھیجا تھا اسلام کی دعوت دینے کے لیے ہرقل کے نام, من محمد الرسول اللہ الى ہرقل عظیم الروم. تو بہرحال یہ ہرقل جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے جنگ کی تیاری کر رہا ہے, یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. واقعہ چونکہ ایک حد تک درست تھا, تحقیقات کی معلوم ہوا کہ ہاں واقعی وہ تیاری کر رہے ہیں, اور بات یہ تھی کہ قیصر تک کسی نے یہ اطلاع بھیجی تھی کہ جو نبوت کا جنہوں نے دعویٰ کیا تھا جو نصرانی وغیرہ تھے, اس لیے کہ قیصر جو تھے یہ لوگ سب عیسائی مذہب پر تھے, اور تبوک وغیرہ کے علاقے میں بھی بہت سے قبیلے تھے جو عیسائیوں کے آباد تھے, ضمی تھے مسلمانوں کے ماتحتی میں, تو انہوں نے قیصر کو یہ اطلاع دی تھی کہ دیکھو جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ تو انتقال کر گئے ہیں اور مسلمانوں کی حالت کوئی اچھی نہیں ہے, ابھی جب بیچارے منتشر ہیں یہ اچھا موقع ان پر حملہ کرنے کا. قیصر نے تیاری کر لی کہ ہاں ٹھیک ہے, بات خبر تو غلط تھی, ظاہر جھوٹ تھا, لیکن بہرحال قیصر نے تیاری کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ یہ لوگ حملہ کرنے والے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ وہ لوگ اتنی بڑی فوج لے کر, اس لیے کہ اس زمانے کے سپر پاور مسلمان مدینہ منورہ میں تھوڑے سے تھے, پہلے جتنی جنگیں ہوئیں وہ آپس کی چھوٹے چھوٹے اگرچہ فوجیں تھیں لیکن چھوٹی فوجیں سمجھی جاتی تھیں. فتح مکہ کے موقع پر تقریباً 10-12 ہزار کی جو فوج تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی جماعت تھی 10-12 ہزار, وہ بڑی تعداد نہیں سمجھی جاتی تھی, وہ لوگ تو ہزاروں کی تعداد میں تھے. فارس قیصر اور کسرا, روم اور فارس, یہ دو سپر پاور اس زمانے میں. تو ان کی طرف سے جب یہ خبر ملی کہ یہ لوگ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کی فوج بھی بہت بڑی تعداد میں, ان کے پاس ہتھیار اور سامان بھی بہت زیادہ, اور بڑے وہ یعنی ماہر بھی تھے, جنگی تدابیر وغیرہ بھی ان کے پاس بڑی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ مدینہ کے قریب آ جائیں اور مدینہ پہ حملہ کریں یہ تو مناسب نہیں ہے, عورتیں ہیں, بچے ہیں, راستے میں کتنے قبائل آئیں گے, ہم ہی وہیں پہنچ جاتے ہیں. مسلمانوں کو تکالیف سے محفوظ رکھنے کا بہترین طریقہ اور بہترین صورت جو ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ہم آگے چلے جائیں, اسلامی حدود جہاں تک ہیں تبوک وہاں تک چلے جاتے ہیں, اس سے کہ آگے پھر ملک شام کی حدود شروع ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر کا ارادہ فرمایا, اب عجیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی کہ گرمی کا موسم, پانی کی قلت, اور صحابہ کے پاس ویسے ہی چونکہ صدقات وغیرہ میں تمام مال خرچ کر دیا کرتے تھے تو مال وغیرہ بھی کچھ زیادہ نہیں تھا, سواریاں بھی کم تھیں, اور عجیب اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ اب مدینہ منورہ والے جب گرمی کا موسم آتا ہے اور آتا تھا اس وقت بھی اور ابھی بھی, تو باغ والے جتنے ہوتے ہیں, اور اس وقت تو صحابہ عام طور سے انصاری جتنے تھے وہ باغ والے ہی تھے, تو باغ والے جتنے ہوتے ہیں وہ باغ کے پھلوں کا چونکہ وہ پکنے کا موسم ہے تو اپنے عام گھروں سے جو آبادی میں ہیں وہاں سے باغ والے مکان میں منتقل ہو جاتے ہیں, اور ہو جاتے تھے اس زمانے میں بھی, ابھی بھی ہمارے ہندوستان پاکستان میں جو باغ کے مالک ہیں، وہ لوگ جب پھلوں کے پکنے کا وقت آتا ہے تو باغ والے مکان میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اب صحابہ کے لیے وہ منتقل ہونے کا وقت تھا کہ اچھا باغوں میں جائیں، ان کی دیکھ بھال کریں، اور وہاں کے سائے بھی اچھے، ہوا بھی اچھی لگتی تھی ان سایوں میں، اور پھر کھجوروں کی اور باغوں کی دیکھ بھال بھی تھی۔ یہ سب مسائل تھے۔ اور اس سے ایک اور مسئلہ یہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ اس سے پچھلے سال قحط کی وجہ سے پھل بہت کم آئے تھے، تو اس سال کا تو ویسے ہی بڑا انتظار تھا۔ اب یہ سب چیزیں جمع ہیں، یہ سب چیزیں جب جمع ہیں، ایک تو انسان یہ سوچے، ہم اپنے حالات پر نظر رکھیں، اپنے حالات کو ہم سوچیں کہ گھر چھوڑ کر، بیوی بچوں کو، خاندان کو، گھر کے راحت و آرام کو، سب کو چھوڑ کر جانا ہے، بس جانا ہے۔ لوگوں کو صرف جانا ہوتا ہے تو وہی مشکل لگتا ہے، اچھا 2 مہینے کے لیے ہم جا رہے ہیں، 2 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں 2 مہینے میں واپس آئیں یا 3 مہینے ہو جائیں، زیادہ ہو جائے، پتہ نہیں زندہ سلامت واپس آئیں نہ آئیں۔ خیر، ان حضرات کو شہادت کی تو کوئی فکر تھی ہی نہیں، بلکہ وہ تو اس کے لیے منتظر رہتے تھے، لیکن بس یہ کہ گھر چھوڑ کر جانا، پھر ان تمام رکاوٹوں کے ساتھ، سواری کی کمی، پانی کی کمی، پیسوں کی کمی، درمیان میں کھانے پینے کی مشکلات، گرمی سخت، دشمن بڑا طاقتور، اتنی بڑی فوج، اتنا دور کا سفر، اور درمیان میں صحرا اور جنگل، تمام رکاوٹیں تھیں۔ لیکن صحابہ کی شان تھی، پیچھے رہنے والے لوگ کتنے تھے۔ اس وقت بڑے عجیب عجیب واقعات پیش آئے، ان تمام کی تفصیلات میں تو نہیں جا سکتے، تبوک کے بارے میں وہاں کی جو تاریخ ہے وہ ایک مستقل ہے، لیکن بہرحال ان تمام تفصیلات میں تو نہیں جاتے۔ کتنے قسم کے لوگ باقی پیچھے رہ گئے تھے؟ ایک تو وہ تھے جو منافق تھے، جن کے بارے میں پہلے سے اتہام تھا، متہم تھے کہ یہ منافق ہیں، تو وہ رہ گئے، بہانے کر کے پیچھے رہ گئے، نہیں گئے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو معذورین ہیں، وہ پیچھے رہ گئے۔ ٹھیک ہے، معذور ہیں، وہ تو بیمار ہیں، معذور ہیں، بوڑھے ہیں۔ تیسرے وہ 3 لوگ جن کا یہاں اس روایت میں ذکر آئے گا، کہ وہ 3 جن کا قرآن نے خاص طور پہ ذکر فرمایا، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، سورۃ توبہ میں خاص ان 3 کا ذکر ملتا ہے۔ یہ 3 قسم کے لوگ، اور کہہ سکتے ہیں ایک اور قسم، وہ قسم تو نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے چھوڑ دیا تھا تبوک کے موقع پر، کہ تم یہاں رہو، تمہیں یہاں کے حالات کا خیال رکھنا ہے۔ کوئی تو پیچھے ہونا چاہیے جو نظام سنبھالے، گھروں کے حالات کو دیکھے، مسجد کے نظام کو سنبھالے، کوئی تو ہونا چاہیے۔ معذورین وغیرہ ہیں، لوگ آ جائیں، کبھی اتنے دور ہم جا رہے ہیں، پیچھے سے کوئی دشمن حملہ کر دے، ضرورت ہوتی ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو یہاں چھوڑا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں گھر سے نکلا، عورتیں بچے گھروں میں، مردوں میں کوئی نہیں، معذورین کے سوا کوئی نہیں، منافقین و معذورین۔ وہ فرماتے ہیں، میرے دل پہ اتنا بوجھ تھا کہ میں یہاں رہ رہا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مجمع جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں، میں پیچھے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا رسول اللہ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، یہ جملہ ہے جس پر بہت کچھ آگے پھر کلام ہوا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ جملہ فرمایا تھا، اما ترضى ان تكون مني بمنزلۃ ہارون من موسى او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اے علی، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تمہارا مجھ سے جو تعلق ہے وہ ایسا ہو جیسے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا تھا؟ اتنا ہے، آگے فوراً فرما دیا، ہاں اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو میرے بعد تم نبی تو نہیں بنو گے، لیکن بہرحال ہمارا تعلق اس طرح جیسے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام مل کر کام کر رہے تھے، تم میرے ہی کام کو پیچھے سنبھال رہے ہو، یہ نہ سمجھو کہ تمہیں ایک فضیلت سے محروم کر رہا ہوں، بلکہ تم میرے ہی کام کو سنبھال رہے ہو۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تسلی دی، پیچھے چھوڑ دیا۔ جنگ کی جب تیاری ہو رہی تھی، اور اس وقت بڑی تنگی بھی تھی، جیسے میں نے بتایا بڑی تنگی تھی، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا تھا، اس پر پھر بہت کچھ آگے، ہر ایک اپنے اپنے مقصد کے لیے جملے کو استعمال کرتا ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ اچھا دیکھو، علی رضی اللہ عنہ کو کتنا اونچا مقام دیا۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا، اپنی جگہ تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، تو ان کا بھی مقام تھا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی, اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اور ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد جانشین بھی نہیں بنے تھے. شیعہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب ہے علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ ہونا چاہیے. حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ اور جانشین بھی نہیں بنے تھے, اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام ہی کے حیات میں انتقال ہو گیا تھا. بہرحال میں اس لیے اس مسئلے کی تفصیل میں نہیں جاتا. اب ہوا یہ کہ لوگوں کے پاس سواریاں نہیں ہیں, تنگی ہے, مشکلات ہیں. ابھی تو پچھلے سال پھل چونکہ نہیں پکے تھے, میں نے بتایا کہ قحط تھا, تو پھلوں میں بھی کمی آئی تھی, لوگوں کے پاس تنگی بھی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں صدقے کی ترغیب کے بارے میں صدقے کی ترغیب دی اور اس کا تذکرہ فرمایا. اس وقت جن کے پاس تھا انہوں نے بڑے ایثار سے کام لیا, کسی نے کچھ پیش کیا, کسی نے کچھ پیش کیا. بڑے عجیب واقعات اس سلسلے میں بھی آئے, اور سورہ توبہ میں اس کی بھی تفصیلات ملتی ہیں. بڑے عجیب واقعات ہیں. سورہ حدید میں بھی کچھ ذکر ملتا ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہاں پر بھی اسی کا ذکر ہے. بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ترغیب دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور دیکھا کہ اچھا لوگوں میں ضرورت ہے, تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک قافلہ ان کے پاس تھا, 200 اونٹ جو تجارتی قافلہ تھا, اس پر جو کچھ آیا تھا, جو کچھ نفع تھا, جو 200 اونٹ تھے وہ سب کے سب پیش کر دیا. یا رسول اللہ یہ صدقے میں پیش کرتا ہوں, آپ اسے استعمال فرما لیں. اور مزید اس کے علاوہ 2000 دینار کہنے میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت مختصر ہے, بعضوں نے 1000 بعضوں نے 2000 فرمایا. یہ اندازہ اس کا کرنا ہو تو ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ 20 دینار تقریباً جو ہے, سے کہ قریب 20 دینار جو ہے وہ نصاب ہوتا ہے, سونے کا نصاب. تو اب اس لحاظ سے ہم آگے دیکھیں کہ 20 میں تو سونے کا نصاب پورا ہو جاتا ہے. آج کل کے لحاظ سے اگر اس کی قیمت دیکھیں تو 3000 کے قریب, 3000 سے کچھ اوپر قیمت بنتی ہے اس کی. مجھے ابھی بالکل ذہن میں نہیں ہے قیمت, لیکن سونے کے نصاب کے اعتبار سے 3000 یا 4000 کے قریب تو نصاب بنتا ہے. اور یہ کتنا تھا, 1000, اور بعض نے فرمایا 2000 دینار. بہت بڑی مقدار ہے, بہت بڑی مقدار. 200 اونٹ سامان تجارت کے ساتھ, اور اس کے علاوہ اتنے سارے دینار. اللہ تعالیٰ نے مال میں برکت بھی تھی اور دل بھی دیا تھا ایسا کہ خرچ بھی فرماتے تھے ایسے موقع پر. اور بھی حضرات تھے جنہوں نے بڑی بڑی رقمیں پیش کیں, جن کے پاس جو کچھ تھا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے, انہوں نے بھی بڑی رقم پیش کی. لیکن بعض ایسے تھے, عجیب عجیب واقعات پیش آئے, بعض ایسے تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا تو انہوں نے تھوڑا سا کچھ اچھا کما لیا, ایک سا کچھ مل گیا کھانے کا, تو انہوں نے ایک سا تھوڑی سی مقدار ہے جو ہم صدقہ فطر میں ادا کرتے ہیں, وہ آدھا سا ہوتا ہے, تو تقریباً 7 پاؤنڈ کے قریب, 1 سا 7 پاؤنڈ ہو گیا. 7 پاؤنڈ جتنے کھانے کی کوئی چیز پیش کر دی. منافقین دیکھ رہے تھے, منافقین تو بیٹھے ہی تھے اسی لیے, اور قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے کہ وہ منافقین جو طعنہ دیتے ہیں, منافقین دیکھ رہے تھے, وہ اچھا کہنے لگے اللہ تعالیٰ کو اس کے ایک سا سے کیا کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو رکھا ہوا تھا مسلمانوں کے درجات بلند کرنے کے لیے. یہ بولتے رہیں گے, مسلمان صبر کرتے رہیں گے, درجات ان کے بلند ہوتے رہیں گے. ورنہ دل چاہتا تھا ان کو ختم ہی کر دیں, فتنہ ہی ختم ہو. یہ موجود رہتے تھے بیچ بیچ میں, کچھ نہ کچھ پریشان کرنا ان کا کام تھا. بہرحال کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ انسان یہ خیال کرتا ہے, کاش میں اس زمانے میں ہوتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاتا. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں تو شمار فرما لیا ہے. دور ہی سے ہی, وقت کے لحاظ سے ہم بہت دور ہیں, بہت زمانے بعد آئے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں ہم شمار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شمار رکھے اور مرنے کے بعد بھی انہیں میں شامل رکھے. ورنہ وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے, صحبت یافتہ ساتھ رہنے والے, وہ منافقین ہیں جو کافروں سے زیادہ بدتر حالت میں تھے. مخالفین بھی تھے, مشرکین مکہ بھی تھے, سب کچھ تھے. بہرحال تو منافقین نے طعنہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ایک سا سے کیا کرنا ہے، لوگ ہزاروں میں پیش کر رہے ہیں، کسی نے آ کر زیادہ پیش کیا، او اس کو تو یہ تو ریاکاری کے لیے پیش کر رہا ہے۔ قرآن کریم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان باتوں کا ذکر فرمایا، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، جو لوگ اپنے طور پر کوشش کر کے جتنا ہو سکتا ہے صدقات پیش کرتے ہیں اور یہ لوگ طعنہ دیتے ہیں۔ یلمزون المتطوعین، اس لیے دیکھ ہمیں، ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ کسی کو نیک کام کرتا ہوا دیکھ کر کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ ریاکار ہے، یا اتنا تھوڑا سا کیا، بس اتنا تھوڑا سا کیا، اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دی تھی اس نے کیا تھا، ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے اعمال کو دیکھنا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ کوئی تھوڑا سا صدقہ دیتا ہے ایک ڈالر، وہ بس ایک ڈالر صدقے میں دیا، کیا پتہ اس کے پاس کتنا تھا اور اس میں سے دیا ہے، کیا پتہ اس کے پاس ایک ہی ڈالر تھا، کیا پتہ اس کے پاس دو تھے اور اس نے اپنا 50% دے دیا ہو، اور کسی کے پاس 3 لاکھ ہوں گے وہ 1 لاکھ دے گا تب بھی وہ کم ہے، اس لیے کہ وہ تو ایک تہائی حصہ دے رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اخلاص کتنا ہے، کس کی ضرورت کیسی ہے، کس کے پاس کتنا ہے۔ سورہ توبہ میں اس کی تفصیلات آتی ہیں۔ اب ہم بہرحال ایک اور واقعہ اس موقع پر پیش آیا تھا، بس اس ایک واقعے کو بتا کے پھر ہم آگے حدیث پہ جاتے ہیں، اس لیے کہ حدیث بہت طویل ہے، آج ویسے آدھے گھنٹے میں پوری بھی نہیں ہوگی، کئی صفحات کی ہے۔ ایک اور واقعہ عجیب پیش آیا، بعض ایسے صحابہ تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے کمایا، کما کر کچھ جمع کیا، ہم صدقہ دینے والوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں، اپنا نام کسی طریقے سے صدقہ دینے والوں میں وہ شامل ہونا چاہتے تھے۔ اب ایک تھے بیچارے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ میں پیش کروں، یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہونا، ہمارے تصور کے لحاظ سے نہیں، ہمارا گھر سامان سے بھرا پڑا ہوگا اور ہم کہیں گے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس واقعی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اس کی مثال پہلے آ چکی ہے شاید، کہ ایک مرتبہ ایک صحابی وہ ضرورت مند تھے، کچھ مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں کچھ ہے، انہوں نے کہا ہے، کیا ہے گھر میں، دو چیزیں ہیں پورے گھر میں، کتنی، دو چیزیں ہیں، ایک پیالہ ہے جو ہم پانی پینے وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ایک موٹا سا کمبل کی طرح جس کو ٹاٹ کہتے ہیں، ایک ٹاٹ ہے، ہم اس کو بچھا لیتے ہیں اور اس کا کچھ حصہ، اسی کا کچھ حصہ لپیٹ کر اوڑھ لیتے ہیں، وہی ہمارا بستر ہے، وہی ہمارے بیٹھنے کی جگہ ہے، پیالہ، دو چیزیں گھر میں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ نہیں فرمایا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے گھر میں اگر کارپیٹ ہے تو ہم کہیں گے گھر میں کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ ہمارے لحاظ سے وہ کچھ ہے ہی نہیں۔ ہمارے گھر میں اگر پلنگ رکھا ہوا ہے تو ہم کہیں گے نہیں نہیں، وہ تو اس کو ہم کچھ میں شمار ہی نہیں کرتے۔ تو یہ بعض صحابہ وہ تھے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے تصور سے نہ سوچیں کہ گھر میں کچھ نہیں تھا، ان کے لحاظ سے ہم سوچیں کہ ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا مجھے صدقہ دینے والوں میں تو شامل ہونا ہی ہے کسی بھی طریقے سے، کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، میں اپنی عزت، اتصدق بعرضی، میں اپنی، کوئی اگر مجھے برا کہنا چاہے، مجھے گالی دینا چاہے، میں اس کو اپنے لیے، میں اس کو وہ صدقے میں دے رہا ہوں، اپنی عزت صدقے میں دے رہا ہوں، جو چاہے اس پر، جو بھی میرے بارے میں برا کہنا چاہے میری طرف سے کھلی اجازت ہے، میرے پاس دینے کے لیے مال تو نہیں ہے، اپنی عزت کو میں دے رہا ہوں۔ ظاہر ہے صحابہ تھے، کون ان کو تکلیف دیتا، کون ان کی برائی کرتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن ارشاد فرمایا، وہ کون ہے جس نے اپنی عزت صدقے میں دی تھی؟ صحابی اٹھے، میں ہوں یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا صدقہ قبول ہو گیا۔ بہرحال عجیب عجیب واقعات اس سفر میں پیش آئے تھے۔ اب آگے ہم روایت پڑھ لیتے ہیں۔ تبوک ایک مستقل تاریخ ہے، وہاں پر کیا ہوا تھا، وہاں کے کیا واقعات تھے، ہم اب پہلے صرف حدیث پڑھ لیتے ہیں، حدیث خود بہت طویل ہے، اسی کو پڑھ لیتے ہیں۔ وعن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب رضي الله تعالى عنه من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك۔ عبد الله بن كعب بن مالك، كعب بن مالك رضي الله عنه کے بیٹے، عبد الله بن كعب بن مالك، یہ کون ہیں؟ عبد الله بن كعب بن مالك یہ اپنے والد کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائد ہیں۔ قائد کہا جاتا ہے کہ چونکہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بڑی عمر میں جا کر ان کے بینائی ختم ہو گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے، تو یہ عبداللہ جو تھے وہ ان کے خادم تھے، اور ہاتھ پکڑ کے ان کو کہیں لے جانا چلانا وغیرہ، اس کو قائد کہا جاتا ہے. تو وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ رضی اللہ عنہ مِن بَنِيهِ حِنَ عَمِيَا، کعب رضی اللہ عنہ کے نابینا ہونے کے بعد یہی ان کے دیکھ بھال کرنے والے، خدمت کرنے والے ہوا کرتے تھے. تو یہ فرماتے ہیں میرے والد کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ بیان فرمایا. کون سا واقعہ؟ یحدث بحدیث، ہی اپنا واقعہ بیان فرما رہے تھے. حین تخلف، جب وہ پیچھے رہ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک میں. قال کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لما تخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة غزاها قط الا فی غزوة تبوک. کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں کبھی بھی کسی غزوے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہوں میں پیچھے نہیں رہا ہوں، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں گیا، سوائے کون سا؟ الا فی غزوة تبوک، مگر غزوہ تبوک میں ساتھ نہیں ہو سکا تھا میں. لیکن ایک اور بھی تو ہے، غیر انی قد تخلفت فی غزوة بدر، ہاں اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ غزوہ بدر میں پیچھے رہا تھا. اب کیا ہو گیا؟ پہلے تو فرماتے ہیں کہ میں کسی غزوے میں پیچھے نہیں رہا سوائے ایک کے، جو کہ غزوہ تبوک تھا. پھر فرماتے ہیں کہ ہاں لیکن غزوہ تبوک میں بھی پیچھے رہ گیا تھا. تو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، غزوہ بدر میں بھی پیچھے رہ گیا تھا. غزوہ بدر کا معاملہ یہ تھا کہ اچانک جنگ ہوئی تھی وہ، اور غزوہ بدر جو ہے وہ باقاعدہ جنگ کے لیے تشریف نہیں لے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بات کی اور فیصلہ فرمایا بس ابھی چلتے ہیں. جو سامنے موجود تھے، جو تھے وہ ساتھ اسی وقت چلنا شروع ہو گئے. اس وقت لازم نہیں تھا کہ ہر ایک چلے، بلکہ اعلان ہی نہیں ہوا تھا، تو جو پیچھے رہ گیا وہ رہ گیا. تو اس لیے فرماتے اس میں پیچھے تو رہا تھا غیر انی، لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ کوئی ویسے بھی لازم نہیں کیا گیا تھا مسلمانوں پر کہ جانا ہے. تبوک میں تو اعلان کیا گیا تھا کہ لازم ہے ساتھ چلنا، معذورین کے علاوہ سب کو ساتھ چلنا لازم ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں ہاں غزوہ بدر میں پیچھے تو رہا تھا، لیکن ولم یعاتب احد تخلف عنہ، لیکن غزوہ بدر سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے، اس میں جو شامل نہیں ہوئے تھے، شریک نہیں ہوئے تھے، ان میں سے کسی پر عتاب بھی نہیں ہوا تھا. تو اس لیے اس میں پیچھے رہا تھا، لیکن وہ عتاب والی بات نہیں تھی، ناراضگی والی کوئی چیز نہیں تھی اس میں کوئی، یعنی ظاہر جو شامل نہیں ہوئے تھے ان کا قصور بھی نہیں سمجھا گیا، اس لیے کہ اعلان بھی نہیں ہوا تھا. انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون یریدون عیر قریش حتی جمع اللہ تعالی بینہم وبین عدوہم علی غیر میعاد. بدر کا واقعہ تو ایسا ہوا تھا، انما خرج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو صرف نکلے تھے، اور مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ، وہ تو صرف مسلمانوں کے قریش کے تجارتی قافلہ جو تھا اس کے ارادے سے نکلے تھے. یریدون عیر قافلے کو کہتے ہیں، چونکہ اونٹ وغیرہ اس میں ہوتے ہیں، قافلے کو کہتے ہیں. قریش کا تجارتی قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا، ابو سفیان اس کے بڑے تھے، امیر تھے، ان کی ماتحتی میں قافلہ چلا تھا، کچھ 50 کے قریب کچھ لوگ ہوں گے. یہ ملک شام سے آ رہا تھا، مال جمع کیا تھا انہوں نے اہل مکہ کے لیے، تجارت کی تھی، اور ہر ایک کا اس میں تھوڑا تھوڑا حصہ تھا. ارادہ ان کا یہ تھا، چاہے تجارت ہی تھی لیکن ارادہ یہ تھا کہ اچھا یہ مال ہم جمع کرتے ہیں تاکہ ہم ہتھیار وغیرہ جمع کریں اور اس سے پھر مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں. انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون یریدون عیر قریش، قریش کی جو قریش کا تجارتی قافلہ تھا اس کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ نکلے تھے. حتی جمع اللہ تعالی بینہم وبین عدوہم علی غیر میعاد، یہاں تک کہ ہوا یہ کہ خیر وہ ابو سفیان والا قافلہ تو سیدھا دوسرے راستے سے مکہ مکرمہ پہنچ گیا، اور وہاں مکہ مکرمہ میں نئی فوج تیار ہوئی اور وہ جنگ کے لیے آ گئے. مسلمان تو جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، وہ تو 313 ویسے ہی چلے گئے تھے، کوئی خاص تیاری بھی نہیں تھی، اور سامنے 1000 کا قافلہ مشرکین کا پوری تیاری کے ساتھ آ گئے وہ. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کو جمع کر دیا، مسلمانوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں کر دیا بغیر کسی مقرر وقت کی تعین اور جنگ کی تعین کے. تے تھا نہیں کہ ہمیں جنگ کرنی ہے، وہ تو بغیر جنگ کی تیاری کے اور بغیر کسی تعین کے ویسے ہی آپس میں جمع ہو گئے. تو خیر وہ تو چونکہ اس میں میں پیچھے رہا تھا تو اس میں تو عذر بھی تھا، ظاہر ہے کہ اعلان ہی نہیں ہوا تھا اور اس میں تقاضا بھی نہیں تھا کہ جانا ہے، تو اس کی غیر حاضری میری وہ ایسی بڑی کوئی اہم غیر حاضری میں نہیں سمجھتا، یہ فرمانا چاہتے ہیں. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. آگے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حاضر رہا تھا لیلۃ العقبہ میں، یہ وہی بیعت عقبہ، بیعت عقبہ یہ دو مرتبہ پیش آئی تھی، نبوت سے ہجرت والے جو سال تھا، نبوت کے 12ویں سال اور 13ویں سال یہ کہہ سکتے ہیں، جو ہجرت کے بالکل اخیری، ہجرت سے پہلے والا اخیری دو سال، تو نبوت کے 12ویں سال اور 13ویں سال، ان دونوں سالوں میں بیعت عقبہ کا واقعہ پیش آیا تھا. پہلے سال کچھ انصاری صحابی تھے، انہوں نے بیعت کی، وہ بہت کم مقدار تھی، کم تعداد تھی ان کی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اگلے سال پھر آئیں گے، اگلے سال پھر آئیں گے اور کچھ اور لوگوں کو لائیں گے تاکہ ہم سب مل کر، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ اچھا میں یہ چاہتا ہوں، یہاں مکہ والوں نے تو مجھے کلام الہی کی دعوت سے، توحید کی دعوت سے روک دیا ہے، یعنی یہ لوگ قبول بھی نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی اسلام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں کھل کر اسلام کی دعوت پیش کر سکوں، تم لوگ اگر مجھے ساتھ دیتے ہو تو میں وہاں آ جاتا ہوں. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو دور سے ہیں، ہم چند ہی لوگ ہیں، ہم وہاں والوں کو تیار کرتے ہیں اور پھر ہم اگلے سال بڑی جماعت میں آئیں گے، آپ ان سب کو بیعت کر لیں، پھر اس کے بعد آپ تشریف لائیں. ایسا ہی ہوا. تو اس کے بعد سن نبوت کے 13ویں سال یہ حضرات پھر آئے، وہی جمرہ عقبہ، اخیری جمرہ جو ہوتا ہے، جس کو ہمارے عرف میں بڑا شیطان کہتے ہیں، جو پتہ نہیں کہاں سے بنایا، بہرحال وہ جمرہ عقبہ جو ہے، جو اخیری جمرہ جو جس کی رمی کی جاتی ہے، وہاں پر ایک پہاڑی، چونکہ پہاڑی علاقہ تھا تو وہ پہاڑ پہاڑ کے درمیان گھاٹی وغیرہ ہوتی ہے، گھاٹی کو عقبہ کہتے ہیں. اب تو خیر وہ پہاڑ وغیرہ وہاں سے توڑ کے میدان بنا دیا گیا ہے، تھوڑے فاصلے پر ہیں البتہ پہاڑ. تو بہرحال وہاں پر کوئی گھاٹی تھی جہاں یہ جمع ہوئے تھے. تو اس وقت جو بیعت ہوئے تھے وہ کیا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں فاؤنڈیشن، بنیاد، اسلام کی اشاعت کی بنیاد تو وہیں سے ہوئی کہ ان صحابہ نے بیعت کی اور معاہدہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اگر کوئی آپ کے خلاف جنگ کرنا چاہے گا تو ہم آپ کا دفاع کریں گے، آپ کھل کر اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ موجود تھے، انہوں نے ان انصاری صحابہ سے یہ فرمایا تھا، حالانکہ ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوتے، عباس رضی اللہ عنہ انصاری صحابہ سے فرمایا تھا، دیکھو تمہیں پتہ ہے تم کیسی ذمہ داری لے رہے ہو، صرف وہاں کے لوگ نہیں، باہر کے لوگ اور پوری باہر کے تمام لوگوں کو اپنے مخالف بنا رہے ہو، سب کے خلاف گویا جنگ کے لیے تم تیاری کر رہے ہو، تیار ہو اس کے لیے؟ انہوں نے کہا ہم سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں، ہم تیار ہیں. بہرحال تو چونکہ یہ ایک بنیاد تھی اسلام کی اشاعت کے لیے، وہیں سے پھر ہجرت پیش آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوئی ہجرت کی، ہجرت فرمائی، وہاں پھر مدینہ کو دارالاسلام قرار دیا گیا، وہاں سے پھر دین کی اشاعت کا جو سلسلہ شروع ہوا. ہم مدینہ منورہ کو جو مدینہ منورہ سے یاد کرتے ہیں، حج کے لیے کوئی جاتا ہے ضرور مدینہ حاضر ہوتا ہے، مدینہ منورہ کو جو اسلام سے جو تعلق اور مسلمانوں کو جو مدینہ منورہ سے تعلق اور محبت اور ایک ایمانی تقاضا ہے، یہ سب کہاں سے شروع ہوا؟ یہ بیعت سے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھا لیلۃ العقبہ میں، بیعت عقبہ کے موقع پر، حین تواثقنا علی الاسلام، جب کہ ہم نے بیعت کی تھی اسلام پر، اور وما احب ان لی بہا مشہد بدر، اور مجھے یہ بات پسند نہیں ہے، میں اس کو ترجیح نہیں دیتا، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے بدر کی حاضری مل جاتی. بدر میں تو ایک جنگ تھی، یہ کیا تھا، ایک بنیاد تھی اسلام کی اشاعت کی، تو مجھے میرے لحاظ سے بیعت عقبہ والا کی اہمیت زیادہ ہے بدر کے مقابلے میں. وَإِن كَانَتْ بَدْرًا أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا، فرماتے ہیں اگرچہ بدر لوگوں میں زیادہ مشہور ہے بیعت عقبہ کے مقابلے میں، اور بات صحیح بھی ہے، بدر کی فضیلت ہے، بدر کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ جو بدر میں جو لوگ شامل ہوئے تھے، جنگ بدر میں جو لوگ شامل ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی، ان کے لیے مغفرت کا اعلان ہے، ان کے لیے اللہ کی رضامندی کا اعلان ہے، تو ظاہر ہے اس کی فضیلت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیعت، یعنی بدر کی فضیلت اپنی جگہ، جنگ بدر کی، اس میں حاضری کی، لیکن میرے نزدیک اس سے بڑھ کر بیعت عقبہ ہے. آگے فرماتے ہیں، وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. اب فرماتے ہیں میرا واقعہ یہ ہوا کہ میرا واقعہ جس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے پیچھے رہ گیا تھا غزوہ تبوک میں، وہ یہ تھا کہ میں کبھی بھی لم اکن قط اقوا، کبھی بھی میں اتنا زیادہ طاقت والا، اتنا زیادہ یعنی صحت کے لحاظ سے بھی بہترین صحت، ایسرا یسر مالداری، کبھی اس سے زیادہ میں مالدار نہیں تھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس غزوہ میں پیچھے رہا. مطلب یہ کہ میرے لحاظ سے ہر تیاری میری موجود تھی، مالدار بھی ہوں، صحت مند بھی ہوں، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میں جا سکتا ہوں. کوئی تنگی ہوتی ہے تو انسان سوچتا ہے جی سواری نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ہر طرح کی سہولت ہے. فرماتے واللہ ما جمعت قبلها راحلتین قط، اللہ کی قسم اس سے پہلے کبھی میرے پاس دو سواریاں جمع نہیں ہوئی تھیں، دو سواریاں میرے پاس موجود تھیں. حتی جمعتهما فی تلک الغزوہ، اس غزوہ کے موقع پر دو سواریاں میرے پاس آ گئی تھیں. جیسے میں نے بتایا بعض وہ تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید غزوۃ الا ورا بغیرها حتی کانت تلک الغزوۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوہ کا ارادہ فرمایا کرتے تھے تو کسی اور کی جانب توریہ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ یہ غزوہ کا وقت آیا، اس غزوہ کا وقت آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کسی جگہ غزوہ میں جانے کا ارادہ ہوتا تھا تو فرماتے اس طرف ہمیں ذرا سفر کرنا ہے تو تیاری کر لو، خاص اہتمام سے نہیں بتاتے کس قوم کے کہاں جانا ہے، کس راستے پہ جانا ہے، اشارتاً کچھ فرما دیتے تھے جس طرف، اس لیے کہ منافقین بھی تو ہوتے تھے نا، تو اگر بتا دیں گے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، رخ صاف صاف بتا دیں گے، راستہ اور ڈائریکشن بتا دیں گے، منافقین پہلے سے اطلاع کر دیں گے دیکھو تمہارے پاس آ رہے ہیں، تم لوگ چوکنے ہو جاؤ. تو اس لیے یہ چونکہ مخبری کرنے والے لوگ بیچ میں ہی موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف اعلان نہیں فرماتے تھے، کسی اور جانب اشارہ فرماتے اس طرف ہم نکلیں گے، بس تیاری کر لو. لیکن اس غزوہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صاف صاف ہم اس سفر میں جا رہے ہیں، اتنا دور جا رہے ہیں، جو ارادہ تھا جو بات تھی وہ صاف صاف بیان فرما دی. ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید غزوۃً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی غزوہ کا ارادہ نہیں فرماتے تھے، مگر الا ورا بغیرہا، لفظی ترجمہ الا ورا بغیرہا، توریہ فرماتے تھے کسی اور کی جانب. حتی کانت تلک الغزوۃ، یہاں تک کہ اس غزوے کا موقع آیا تو اس پر آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ ہم اس راستے پر چلیں گے. فغزاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حر شدید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ فرمایا کب، حر شدید، گرمی سخت تھی. واستقبل سفرا بعیدا ومفازا، دوسری بات سفر بھی بہت دور کا، اور تیسری بات یہ کہ چٹیل میدان، سرسبز علاقہ نہیں. واستقبل عددا كثيرا، اور بہت بڑی تعداد کے مقابلے میں تشریف لے جا رہے تھے. روس، یہ روم کے لوگ، اہل روم بہت بڑی سپر پاور تھی، بہت بڑی تعداد تھی. اب مسلمانوں کی جماعت جو تیار ہوئی تھی وہ کتنی تھی، 40,000 سے 70,000 کے درمیان، بعضوں نے فرمایا 30,000 40,000 70,000، بہرحال ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی، لیکن پھر بھی کم تھی اہل روم کے مقابلے میں، وہ تو بہت بڑی فوج تھی. واستقبل عددا كثيرا فجلى للمسلمين امرهم ليتاهبوا اهبه غزوهم، مسلمانوں کے سامنے معاملہ واضح فرما دیا کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، وہاں جنگ کرنے جا رہے ہیں، تاکہ اچھی طرح لوگ تیاری کر لیں غزوے کے لیے، جو مکمل تیاری ہوتی ہے وہ کر لیں. فاخبرهم بوجههم الذي يريد، جس جانب کا سفر تھا اس جانب کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اطلاع کر دی صحابہ کو. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان، اور مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی تعداد میں موجود تھے، جیسے میں نے بتایا تقریباً بعضوں نے 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 تک کی تعداد بیان کی ہے، بہت بڑی تعداد تھی. لا يجمعهم ولا يجمعهم كتاب حافظ، کوئی ایک رجسٹر میں ان کے نام بھی نہیں لکھے جا سکتے تھے، اتنی بڑی تعداد تھی. 100 200 300 ہوں تو چلو نام لکھ لیے کون کون ہے پتہ ہے، یہ تو بس مجمع چل رہا ہے، ہزاروں کا مجمع، 30,000 کا مجمع، کون دیکھ سکتا ہے کون آیا اور کون نہیں آیا. یرید بذلک الدیوان، راوی فرماتے ہیں کہ کعب رضی اللہ عنہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اس سے کعب رضی اللہ عنہ کا مقصد تھا رجسٹر، یعنی رجسٹر نہیں تھا جس میں نام لکھے ہوئے ہوں کون حاضر ہے کون نہیں ہے. قال کعب رضي الله تعالى عنه فقال رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله. تو اب جو شخص بھی غائب رہنا چاہتا, اب یہ صحابہ کی فرما برداری تھی کہ بس نکل پڑے, حالانکہ کوئی پیچھے رہ جاتا تو یہ بھی تو خیال آ سکتا تھا کہ اچھا کس کو پتہ چلتا ہے, 30, 40, 70 ہزار میں, 50 ہزار میں کون گنتا ہے کہ کون آیا اور کون نہیں آیا. تو بہرحال جو شخص بھی یہ چاہتا کہ غائب رہے تو وہ پیچھے رہ سکتا تھا, اس کو یہ خیال آتا کہ ذالک یخفا بھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اس کا معاملہ مخفی رہے گا, پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آیا نہیں آیا جب تک کہ وہی نازل نہ ہو جائے. ہاں بس یہ خطرہ رہتا تھا کہ وہی کا نزول ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے گا یہ آیا اور یہ نہیں آیا, ورنہ تو پتہ نہیں چل سکتا تھا. وغزا رسول, لیکن بہرحال باوجود یہ کہ کوئی حاضری نہیں تھی اس کے باوجود بھی ایک ایک شخص نکلا, ایک ایک شخص نکلا سوائے پیچھے رہنے والوں میں, میں بتایا تھا علی رضی اللہ عنہ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے رکھا تھا حکم دے کر, اس کے علاوہ یا تو معذورین تھے یا منافقین تھے, اور اس کے علاوہ بس یہ تین لوگ تھے, بس یہ تین لوگ تھے. وغزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فانا الیہا اسعر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ فرمایا جب پھل پک چکے تھے, پھلوں کے پکنے کا وقت آ گیا, اب پھلوں کے توڑنے کا زمانہ آ رہا ہے, تو ان کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں باغات کو, پچھلے سال نقصان ہوا تھا اب اس سال ضائع ہو جائیں گے پھل. وہ ظلال سایہ بھی بہترین تھے, انسان کا دل بھی چاہتا ہے مالی نقصان ہو نہ ہو, بہرحال اپنا انسان کا دل بھی راحت کا بھی دل چاہتا ہے کہ اچھا اب آخر سایہ کا موسم آیا, باغات میں رہنے کا ذرا وقت آیا, ہم اتنے طویل گرمی کے سفر میں چلے جائیں. فانا الیہا اسعر, اب میں میرا دل اس کی طرف مائل ہو رہا تھا. فتجهز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون معه, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری کی, مسلمان بھی تیاری کر رہے تھے ساتھ چلنے کی. وطفقت اغدو لکی اتجهز معه, اور میں روزانہ آنا جانا میرا ہوتا تھا کہ اچھا اب میں صبح نکلتا تھا, میں طفقت اغدو میں صبح نکلتا تھا تاکہ تیاری کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کی. فارجع ولم اقضی شیئا, میں واپس گھر لوٹاتا تھا شام ہو جاتی تھی اور کوئی تیاری تو کی نہیں, اچھا آج تو میں باغ دیکھنے میں وہاں چلے گیا, یہ چلے گیا, یہ کام آ گئے, وہ بھی مصروف ہوتے تھے ظاہر ہے, تو کوئی تیاری نہیں کی. اور خیال کیا ہوتا تھا ہمارے لیے سبق, واقول فی نفسی انا قادر علی ذلک اذا اردت, اور اپنے دل میں میں یہ سوچتا تھا کہ مجھے تو قدرت ہے, استطاعت ہے, جب چاہوں گا تیاری کر کے چلے جاؤں گا, سواری موجود ہے, میرے لیے کوئی اس سال کوئی مشکلات تو ہیں نہیں. یہ ہم لوگوں کے لیے سبق ہے, جب کسی کی تیاری نہیں ہوتی تو وہ پہلے سے تیاری شروع کر دیتا ہے, جب تیاری ہوتی ہے تھوڑی بہت ہوتی ہے تو سوچتا ہے میں تو تیار ہوں, اور آخر میں وہ لیٹ ہو جاتا ہے. اب اس مثال کو جہاں بھی چاہیں بٹھا لیں, واقعتاً یہ واقعہ پیش آتا ہے. اب ظاہر ہے مثالوں کی ضرورت نہیں, لیکن بس ایک سمجھنے کی بات ہے, مختلف چیزوں میں ایسا ہوتا ہے. سفر میں جانا ہے, ایک شخص سے اچھا نہیں میں تو بالکل تیار ہوں, آخری وقت اچھا سب نکل کے تیار ہو گئے, او اچھا اچھا میرے یہ چیز رہ گئی, اچھا میں یہ کر لوں, اچھا میں استنجا کر لوں, تو پہلے سے جو تیار تھا وہ آخر میں نکلتا ہے, اور جو تیار نہیں تھا اس نے پہلے سے تیاری شروع کر دی اس لیے کہ اس کو پتا تھا مجھے ٹائم لگے گا. یہ چیزیں ہوتی ہیں, ہمارے دعوتوں کے بھی عجیب عجیب قصے ہوتے ہیں, دور سے آنے والے لوگ تو پہلے پہنچ جاتے ہیں اس لیے کہ ان کو یہ ہوتا ہے دور کا سفر ہے جلدی نکلو, اور قریب کے لوگ اچھا وہ دیر سے آتے ہیں. بہرحال وہ اپنی جگہ ہے, یہ تو دینی امور میں انسان پیچھے نہ رہے, اور جو تیار ہے یا نہیں ہے, وقت انسان کو جو ہے نا وقت کا اہتمام کہ اچھا اس وقت یہ کام کرنا ہے, اس وقت پہ انسان وہ کام کرے اور اس کے لحاظ سے تیاری رکھے, یہ ایک مستقل صلاحیت ہے جو ہر ایک میں نہیں ہوتی. بہرحال وَأَقُولُ فِي نَفْسِي, بہرحال میں میرا مقصد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہنا نہیں تھا, وہ تو اپنا خود واقعہ بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا, تو میں ان کے واقعے سے اپنے لیے ہم سبق حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. ان کا تو خیر معاملہ, یہ تو بہت اونچے لوگ تھے, صحابہ کے بارے میں کوئی بات اللہ محفوظ فرمائے کہ کبھی بھی ہم ان کی شان میں کوئی بات ان کی شان میں کوئی گستاخی کریں یا کوئی ایسی بات کریں جو ان میں کسی طریقے سے کہ تنقیس یا ان کی کوئی درجے کو گھٹانا جس میں پایا جائے, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، بہت اونچے لوگ تھے، ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے سر کے تاج اس سے بڑھ کر ہیں، ہم تو ان کے ظاہر ہے کہ یعنی یہ تو بہت اونچی بات میں نے کہہ دی، ورنہ ہم تو ان کے پیروں پر لگی ہوئی گرد و غبار کے قریب بھی پہنچ جاتے تو ہمارے لیے بہت بڑی بات تھی۔ خیر فرماتے ہیں کہ فارجع ولا مقدشین واقول فی نفسی انا قادر علی ذلک اذا اردت، جب میں چاہوں گا میں تو کر لوں گا، اس میں کیا ہوا۔ فلم یزل یتمادی بی حتی استمر بالناس الجد، اور یہ معاملہ میرا مستقل ہوتا رہا، یعنی مستقل میرے ساتھ یہ بات پیش آتی رہی کہ اچھا ابھی کر لیتا ہوں، اچھا آج کر لیتا ہوں، اچھا کل کر لوں گا، یہاں تک کہ لوگوں کا معاملہ بالکل طے ہو گیا، تیاری مکمل ہو گئی، اور فاصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غادیا والمسلمون معه، صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر آپ نے شروع فرما دیا، مسلمان بھی آپ کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ لیکن ولم اقضی من جہازی شیئن، اب تک میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ لیکن ابھی بھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ اچھا بہت بڑا مجمع ہے، 40-50 ہزار کا، 70 ہزار کا، 60 ہزار کا، پتہ نہیں کتنا بڑا، اتنا بڑا مجمع ہے، تو ظاہر ہے مدینہ سے چلیں گے، آہستہ آہستہ چلیں گے، تھوڑا باہر پہ پہنچ کے پھر ٹھہریں گے، پھر آگے چلیں گے، میں اچانک سے سفر کر کے میں پہنچ جاؤں گا، یہ بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ، کہیں بڑا پروگرام ہو، کئی لوگ جا رہے ہیں، 15 گاڑیاں ہیں، چلو ٹھیک ہے 15 گاڑیوں کو جانے دو، میں تو 2-3 گھنٹے کے بعد بھی نکل کے ان سے پہلے پہنچ سکتا ہوں، ایسا ہوتا ہے، چونکہ ہوتا ہے اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس طرح ہوتا ہے۔ بہرحال یہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ اچھا یہ تمام حضرات تو نکل گئے، ولم اقضی من جہادشین ثم غدوت فرجعت ولم اقضشین، پھر صبح میں نکلا، پھر گھر لوٹ آیا، دوسرے دن کوئی تیاری نہیں۔ فلم یزل یتمادا بی حتی اسرع وتفارط الغزو، یہ بات میرے ساتھ مستقل رہی، یہ میری کیفیت مستقل رہی، ابھی کرتا ہوں، ابھی کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، یہاں تک کہ وہ ان کی رفتار تیز، شروع میں تو آہستہ آہستہ چلتے ہیں کہ اچھا اور جمع ہو رہے ہیں اور جمع ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ ان تیز رفتاری سے وہ آگے چلے گئے اور وہ لشکر میری پہنچ سے تو باہر نکل گیا، تفارتہ آگے نکل گیا۔ لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ اچھا ابھی بھی میں چلا جاؤں تو وہاں تبوک میں جا کر تو ملاقات ہو جائے۔ فہمم تو انرتحلا فودری کہوں، پھر بھی میں نے ارادہ کیا کہ میں کوچ کروں، سفر کروں اور ان کو پالوں۔ اب کہتے ہیں فیا لیتنی فعال، تو کاش کہ میں کر لیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کی مجھے فضیلت مل جاتی۔ بہرحال ثم لم یقدر لذلک، لیکن میرے لیے مقدر نہیں ہوا اور میں نہیں کر سکا۔ فطفقت اذا خرجت فی الناس بعد خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحزننی انی لا ارا لی اسوتن، اس کے بعد جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نکلنے کے بعد، اذا خرجت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب بھی میں لوگوں میں باہر نکلتا تھا، کبھی بازار گیا کچھ لینے، مسجد گیا، تو جب بھی میں نکلتا تھا تو مجھے یہ بات غمگین کرتی تھی کہ میں اپنے لیے کوئی نمونہ نہیں پاتا، کوئی ایسا شخص نہیں جو میری طرح ہو، یعنی یا معذور ہے یا منافق ہے، میری طرح تو کوئی بھی نہیں تھا، جو اپنے آپ کو مومن بھی کہتا ہے، صحت مند بھی ہے، معذور نہیں ہے، اور پھر پیچھے رہ گیا ہو، ایسا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ فطفقت اذا خرجت فی الناس بعد خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحزننی، مجھے یہ بات دل میں کھٹکتی تھی اور دل میرا غمگین ہو رہا تھا اس بات پہ کہ میرا تو کوئی نمونہ موجود نہیں، میری طرح کا کوئی بھی شخص موجود نہیں، الا رجلا مغموصا علیہ فی النفاق، مگر ایک وہ شخص جس پر نفاق کی تہمت ہو، پہلے سے ہی لوگ اس کو متہم سمجھتے ہیں، نفاق منافق کہتے ہیں، یا رجلا ممن عذر اللہ تعالی من الضعفاء، یا ایسا شخص جس کو اللہ نے معذور قرار دیا ہو، یعنی کمزور۔ ولم یذکرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بلغ تبوک، فرماتے ہیں کہ چونکہ بہت بڑا مجمع تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کوئی تذکرہ نہیں فرمایا یہاں تک کہ تبوک پہنچ گئے۔ اب تبوک میں کیا تھا، تبوک کے سفر کے دوران کیا واقعے پیش آئے، اس میں بھی احادیث میں اس کے واقعات آتے ہیں، کہیں کہیں انشاءاللہ ریاض صالحین میں بھی آتے رہیں گے، ان کا جہاں ضمنی واقعات ہیں وہ انشاءاللہ جب آئیں گے تو وہاں پڑھ لیں گے ہم۔ وہاں پر چونکہ جنگ نہیں ہوئی، جو فوج تھی وہ پہلے ہی مرعوب ہو گئے کہ اچھا ہم جنگ کی تیاری کر رہے تھے، اتنے میں یہ تو یہیں پہنچ گئے، اسلامی حدود جہاں ختم ہوتی ہیں تبوک وہاں تک اور ہماری حدود کے قریب آ گئے، ان کے دل پر اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا، جنگ کا معاملہ ملتوی ہو گیا، بلکہ انہوں نے صلح نامہ پیش کر دیا اور مصالحت کر لی، تو جنگ تو ملتوی ہو گئی. اب وہاں کیا تھا، چند دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا کہ شاید وہ لوگ حملہ کریں، شاید آئیں، لیکن ہوا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند ہفتے وہاں قیام فرمایا، ان چند ہفتوں میں کیا تھا، جنگ تو ہوئی نہیں، تو یہی صحابہ کا مجمع تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ بہترین موقع ہوتے ہیں کسی سے استفادہ کے. سفر میں ہیں، کسی کو گھر جانا نہیں، ہر کام سے فارغ، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کی مجالس ہیں. رات بھی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قیام فرماتے ہیں، دن بھی دیکھیں اور رات دن کے معمولات دیکھیں، دن رات میں جو کچھ آپ کے ارشادات ہیں ان کو سنیں، آپ کے صحبت سے فائدہ اٹھائیں. بس یہی کام تھا، یہ استفادے کے بہترین موقع اللہ تعالیٰ نے میسر فرمائے. بہرحال فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ وہاں مجلس ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وہاں تبوک میں میرا تذکرہ فرمایا کہ کعب بن مالک کے کیا خبر ہے، وہ ساتھ نظر نہیں آتے. ولم یذکرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بلغ تبوک فقال وهو جالس فی القوم بتبوک. تبوک میں آپ لوگوں کے درمیان بیٹھے تشریف فرما تھے، اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا ما فعل کعب بن مالک، کعب بن مالک کا کیا ہوا. جو خاص ہوتے ہیں ان کو تو یاد کیا جاتا ہے، منافقین کا کہاں ذکر، کعب بن مالک کا کیا ہوا نظر نہیں آتے. فقال رجل من بنی سلیمہ یا رسول اللہ حبسہ برداہ والنظر فی عطفیہ. تو میرے ہی خاندان کے ایک شخص بنو سلیمہ، چونکہ یہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ وہ خود بنو سلیمہ سے ہیں، تو بنو سلیمہ جو تھے یہی ان کا خاندان ہے، ان کے خاندان کے ایک شخص نے جواب میں یہ کہا حبسہ برداہ، برد چادر کو کہتے ہیں، بردتن قصیدہ بردہ، بہرحال چادر کو کہتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کی دونوں چادروں نے ان کو روک لیا ہے. وَنَظْرُ فِي عِطْفَيْهِ، یہ ایک محاورہ ہے، عربی زبان میں بولا جاتا ہے اور قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے. ثانیہ عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، ثانیہ عطفہ عطف اور عطفی پہلو چادر اس معنی میں آتا ہے. یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے جب کوئی اپنی خود پسندی میں اور عجب اور کبر میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کے لیے کہتے ہیں اچھا وہ تو اپنے کپڑوں پر کندھوں پر نظر کر کے ہی، اس کو دوسروں کو کہاں وہ دیکھتا ہے، وہ تو صرف اپنے کندھوں پر نظر ہے، اپنی چادروں پر نظر ہے، یعنی گویا کہ اس کے اندر کبر اور عجب ہے، وہ دوسروں کو کہاں دیکھتا ہے، اور اتنا خوش حیش اور آرام اور راحت و آرام میں رہنا چاہتا ہے، وہ اتنی مشقت کا سفر کہاں کرنے والا تھا. یہ جواب کا حاصل ہے، حبسہ برداہ والنظر فی عطفیہ، ظاہر ہے برائی ہے یا تہمت یا غیبت، دو میں سے ایک چیز تو کہہ ہی سکتے ہیں، اس سے تو خارج ہے ہی نہیں اور دونوں منع ہیں. فقال له معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بئس ما قلت والله یا رسول اللہ ما علمنا علیہ الا خیرا. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے سن لیا اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں غیبت یا تہمت، فوراً دفاع کیا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا. یہ ہمارے لیے سبق ہے، پہلے دوسرے سبق ہمیں ملے تھے، یہ بھی ایک سبق ہے. جس مجلس میں کسی کی غیبت ہو، کسی پر تہمت لگے، کسی کی برائی کی جائے، اس کا دفاع کرنا یہ ایک اسلامی تعلیم کا ایک حصہ ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، جو دفاع کرے گا اچھا تم بھی اس کی سائڈ لے رہے ہو، اچھا تم بھی ان کے طرف دار ہو، مجھے نہیں پتا تھا، تانا اسی کو پڑے گا. کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو فرما دے میرے ہیں، چاہے وہ کہہ دیں کہ تم ان کے ہو، اللہ تعالیٰ تو کہہ دیں کہ میرے ہیں. یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جرأت کی اور دفاع کیا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا، اور یہ فرمایا بئس ما قلتا، بہت بری بات تم نے کہی، ایسا نہ کہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا واللہ یا رسول اللہ ما علمنا علیہ الا خیرا، ہم تو ان کے بارے میں اچھا ہی جانتے ہیں، ان میں کبھی برائی ہم نے دیکھی نہیں، ہمیشہ اچھا دیکھا ان کو. ہمارے لیے سبق ہے، یہ مختلف احادیث کا خلاصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا تھا صحابہ کو، یہ اس کی تعلیم ہے کہ جب کسی مجلس میں کسی کی برائی کی جائے تو اس کا دفاع کیا جائے. یہ ہمارا کیا ہوتا ہے، ہاں ذرا مزہ آتا ہے، ذرا اور بھی ہوا لگاتے ہیں کہ اور زیادہ باتیں وہ کہیں، اور زیادہ ان کی شکایتیں، اور زیادہ برائیاں ہوں، کہ ہم اتنی مشقت سے سفر کر رہے ہیں، وہ آرام سے گھر میں بیوی بچوں میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے باغات میں ہے، تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا تذکرہ برائی سے تو ہونا چاہیے. نہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے دفاع فرمایا. خیر جب دفاع ہو گیا فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاع کی ضرورت ہی نہیں تھی, دفاع فرما دیا معاذ رضی اللہ عنہ نے. فبینہ علی ذلک رأى رجلا مبیضا یزول به السراب فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن ابا خیثمۃ فإذا هو ابو خیثمۃ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. ایک اور بات یہاں پیش آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں تشریف فرماتے صحابہ کے درمیان دور سے ایک شخص نظر آیا مبیضاً, جس نے سفید کپڑے پہنے, سفید لباس میں ایک شخص دور سے نظر آ رہا ہے, کوئی چہرہ تو نظر نہیں آتا, بس ایک سفید لباس میں کوئی ہے. یزول بہ السراب, اور ان سے ان کے آنے کی وجہ سے سراب ہٹ رہا ہے. سراب تو سب جانتے ہی ہوں گے, جب دھوپ ہو جنگل ہو, چٹیل میدان صحرا وغیرہ ہوتا ہے, بلکہ عام روڈوں وغیرہ پر بھی ہوتا ہے کہ روڈ ہے یا صحرا ہے, وہاں پر جب دھوپ پڑ رہی ہو انسان دور دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے پانی ہے. تو یہ چونکہ میدان تھا, ریت تھی, صحرا تھا, اور دور دور ایسا لگ رہا تھا سراب, یعنی پانی نظر آ رہا تھا, جیسے پانی کی طرح محسوس ہوتا ہے, وہ پانی کی طرح محسوس ہو رہا تھا سراب. اور یہ ایک صحابی آ رہے تھے, ایک شخص آ رہے تھے, سفید لباس ان کا نظر آ رہا تھا, اور ان کے چلنے کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پانی جو نظر آتا ہے وہ ہٹ رہا ہے. یزول بھی سراب, جن سے سراب بھی زائل ہو رہا تھا اور ہٹ رہا تھا. کون تھے؟ نظر تو نہیں آ رہا کسی کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن ابا خیثمہ, ابو خیثمہ ہی ہو جائیں. یا ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ آگے فرماتے ہیں فإذا ہوا. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا, یا تو اس کو دعائیہ جملہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ابو خیثمہ ہو تو کتنا اچھا, یا یہ کہ یعنی ایک توقع اور امید کے طور پر کہ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابو خیثمہ ہی ہوں گے. جب قریب آئے تو سب نے دیکھا ہاں فإذا ہوا ابو خیثمہ الانصاری رضی اللہ عنہ, جب قریب آئے تو پتہ چلا ہاں یہ ابو خیثمہ الانصاری رضی اللہ عنہ ہی ہے. یہ کون تھے؟ ان کے ایک مختصر سا ان کا ایک واقعے کا حصہ بیان کر دیا کہ یہ وہ صحابی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کی ترغیب دی تھی, تو جب ترغیب ہوئی تھی اس وقت انہوں نے ایک سا چھواروں کا صدقے میں دیا تھا, اور منافقین نے اس پر طعنہ دیا تھا کہ اچھا ایک سا چھوار ہے, اس سے کیا ہونے والا ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کے چھواروں سے کیا فائدہ ہوگا, اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہی جس کا میں نے شروع میں صدقات کا جب تذکرہ آیا تھا, تو وہاں پر جو ایک سا کھجوروں کے دینے والے, چھوارے دینے والے جو صحابی تھے وہ یہ تھے. صدقہ تو دے دیا بیچاروں نے, اس کے بعد پھر کسی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے. یہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتا پیچھے رہ گئے. بعد میں ان کو جب وہاں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ باہر سفر میں تشریف لے گئے, تو ہوا یہ کہ اب باغ ہے, سایہ ہے, بیوی نے کھانا تیار کیا اور کھانے کے لیے بیٹھنے والے تھے, اور دل پہ چوٹ لگی کہ میں اتنے راحت و آرام میں, اتنے سایہ میں, اس طرح بیوی بچوں میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گرمی اور دھوپ میں پریشان اور تکلیف میں ہوں, یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا. اٹھے اسی وقت اور سفر میں روانہ ہو گئے, جہاں بھی ہو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر مل جاؤں. اور یہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, اکیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تشریف فرماتے. بہرحال اب کیا ہوا؟ قال کعب, بس یہیں تک رکھتے ہیں, یہ واقعہ تو بہت طویل ہے, اللہ کرے اگلے ہفتے بھی ایک مرتبہ میں ہمارا مکمل ہو جائے. اب یہاں سے کعب رضی اللہ عنہ آگے اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا معاملہ تھا, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے, واپسی کا سفر شروع ہوا, اب میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا, اب یہاں سے آگے وہ چلتا ہے. قال کعب, ان سے انشاءاللہ آئندہ ہفتے پڑھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.